أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ويوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا صلوات پڑھے محمد وآل محمد عزیزان گرامی قدر شہزادی کونین کی شہادت کی پہلی تاریخ کی اس سال کی دوسری مجلس ہے اور حسب معمول ایک فقہی مسئلے سے میں آغاز کروں گا. یہ فقہی مسئلہ بھی ان مسائل میں سے ہے جو بہرحال ایک سے زیادہ بار میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، لیکن ان فیملیز کے لیے، ان خاص طور پر مومنات کے لیے کام کا مسئلہ ہے کہ جو کسی بھی اعتبار سے عمل تو کر رہی ہیں لیکن بعض اوقات غلطی میں مبتلا ہو جاتی ہیں. اور وہ مسئلہ یہ کہ میں نے بارہا یہ بات عرض کی ہے کہ شریعت نے جو عبادتیں انسانوں پر واجب کی ہیں ان میں بعض ملنے والا، کیونکہ مولانا صاحب میں اللہ کا شکر ہے کہ اپنے شوہر کے مال میں سے ہر سال خمس نکالتی ہوں، آج پانچ سال ہو گئے، مولانا صاحب نے چھٹی مرتبہ خمس نکال رہی ہوں، چھٹا سال ہے. اگر شوہر آپ کو اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر خمس نکالیں، یعنی کس عورت کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس عورت کی بات نہیں ہو رہی جو شوہر کے مال میں سے پیسہ نکال کر اپنے ماں باپ کو جا کر دے رہی ہے، یہ اس عورت کی بات نہیں ہو رہی جو شوہر کے مال میں سے پیسہ نکال کر اپنے بھائی بہنوں کو جا کے دے رہی ہے، یہ اس عورت کی بات ہو رہی ہے جو اپنے شوہر کے مال میں سے حق زہرا ادا کر رہی ہے، حق امام ادا کر رہی ہے، اس کو بھی اجازت نہیں. شوہر کی اجازت کے بغیر چاہے حق زہرا سلام اللہ علیہ ادا کرنا ہو، چاہے حق امام علیہ السلام ادا کرنا ہو، اجازت نہیں ملے گی. نہ فقط اجازت نہیں ملے گی، گناہگار ہو جائے گی عورت اور ذمہ دار بن جائے گی کہ جتنا مال ادا کیا ہے شوہر کو کم از کم بتائے کہ تمہاری اجازت کے بغیر تمہارا مال خرچ کر چکی ہوں. دوسری طرف اگر شوہر کو چھ سال بعد خیال آ ہی گیا کہ مجھے خمس نکالنا چاہیے، تو یہ پانچ سال تک خمس نکلتا رہا وہ سارا کا سارا وائڈ ہے، نئے سرے سے سارا خمس نکالنا پڑے گا. اس لیے کہ خمس شوہر نے نکالا ہی نہیں تھا، بیوی نے اپنی مرضی سے کہیں اور دے دیا تھا. یہ مثال بالکل وہی بن جائے گی کہ مثال کے طور پر بیوی نے کہا مولانا صاحب میرا شوہر تو روزے رکھتا ہی نہیں، تو میں ہر سال رمضان میں ایک مہینہ اپنے روزے رکھتی ہوں، بعد میں گیارہ مہینوں میں ایک مہینہ اپنے شوہر کے روزے رکھ لیتی ہوں. اب چھ سال بعد شوہر کو اگر روزہ رکھنے کا خیال آ بھی گیا تو یہ کہہ کر آگے کے روزے نہیں رکھے گا کہ پچھلے چھ سال کے روزے تو میری بیوی رکھ چکی ہے، کچھ نہیں ہونے والا ایسا. جب بھی شوہر کو خیال آئے گا وہ سارے کے سارے روزے اسے رکھنے، وہ سارے روزے وائڈ مانے جائیں گے. خمس کی مثال یہی بنے گی. تو بہرحال یہ فقہی مسئلہ بھی اپنے مقام پر ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ اس طرح کی عبادتوں میں وہ خواتین جو یقیناً نیک ہوتی ہیں اور نیکی کی وجہ سے اس طرح کا عمل انجام دے رہی ہوتی ہیں، دین سے نا آشنائی اور آگاہی نہ ہونے کے سبب اس طرح کی مشکلات یا مسائل بھی پیش آ سکتے ہیں. ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد وآل محمد کو. عزیزان گرامی، کل ہم نے اس موضوع پر اپنی گفتگو کا آغاز کیا رموز معاشرت حیات سیدہ کی روشنی میں. اب یقین جانیے جب شہزادی کونین کی حیات طیبہ پر، ان کی زندگی کے مختلف نکات پر، ان کی زندگی کے مختلف گوشوں پر بات ڈالنے کی، روشنی ڈالنے کی بات آتی، ظاہر سی بات ہے کہ مجھ جیسا اناڑی طالب علم اس وقت تک ممبر پہ بیٹھنے کی ہمت نہیں کرتا کہ جب تک کم از کم کچھ کتابوں کو نہ دیکھ لے، کچھ اوراق نہ کھنگال. اور جب کتابوں کا مطالعہ شروع کرتا ہوں، شہزادی کے حیات طیبہ کو دیکھنا شروع کرتا ہوں، تو ہر طرف ایک انبار ہے جو نظر آ رہا ہے. حالانکہ عمر مبارک بعض روایات کے مطابق 18 سال سے زیادہ کی نہیں، اور 18 سال کی عمر میں اگر کسی خاتون کا انتقال ہو رہا ہے تو بہت ساری جو جذباتی وابستگی اس سن کی کسی خاتون سے اہل خانہ کو ہو سکتی ہے وہ اپنے مقام پر، لیکن فضائل اور کمالات کے اعتبار سے، ان میں عمق اور گہرائی کے اعتبار سے، ان کی چھپی ہوئی اور پوشیدہ حکمتوں کے اعتبار سے شاید اتنا زیادہ میٹر کسی اس سن کی خاتون کے بارے میں انسان کو اتنی آسانی سے نہ ملے. لیکن جب میں شہزادی کونین کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ 18 سال میں گویا لگتا ہے کہ بعض اوقات کی شہزادی 180 سال جی کر دنیا سے گئی، 10 گنا زیادہ زندگی گزاری، نہ جانے ہزاروں سال کی زندگی گزاری ہے، کہ اتنا عمیق زندگی شہزادی نے گزاری. فضائل اور کمالات کے اعتبار سے پیغمبر رکھنے کی زبان رکتی نہیں ہے، دل چاہتا ہے کہ صرف فضائل پڑھو. جب زندگی کے مختلف گوشوں کو دیکھتا ہوں، قدم قدم پر وہ انداز شہزادی کونین کا نظر آتا کہ لگتا ہے کہ معاشرے کے جو مسائل مسلسل ہمارے سامنے آتے، مسلسل جو لوگ بعض اوقات آدھے منٹ کا فقہی مسئلہ پوچھتے ہیں صرف، وہ تو مسئلہ پوچھ کر بات کو ختم کر دیتے ہیں، جواب سن کر بات ختم ہو جاتی، لیکن ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ معاشرے میں چل کیا رہا ہے اس وقت، کس طرح کے مسائل سے مختلف خاندان، مختلف خانوادے، مختلف فیملیز گزر رہی ہیں. ان ساری باتوں کے بعد دل چاہتا ہے کہ فضائل کے مقام روایات اپنے مقام پر، لیکن کچھ ان مسائل کو بھی ڈسکس کیا جائے. اور ظاہر سی بات ہے کہ بہرحال ایام عزا میں سرکار سید الشہداء کے حوالے سے جتنا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور اٹھایا جانا چاہیے وہ اپنے مقام پر ہو رہا ہے الحمدللہ، لیکن اس کے بعد ماہ مبارک رمضان کے علاوہ کوئی باقاعدہ طور پر ایسا موقع نہیں ملتا کہ دین کی تبلیغات اور تعلیمات کے لیے باقاعدہ انتظام کیا جائے. اور پھر میں عرض کروں کہ خدا کا شکر ہے کہ شہزادی کونین کی شہادت کے ایام کو باقاعدہ طور پر منانے کا سلسلہ اب ہمارے یہاں شروع ہوا اور آغاز ہوا، اور گویا آج کی حد تک میں جملہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک منی محرم ہے جس کا آغاز ہو گیا ہے. اللہ کرے کہ موقع آئے کہ جناب سیدہ کی شہادت کے ایام ایک میجر محرم بن جائے، اور ہم اس انداز سے، یعنی بات وہی ہے کہ ہم جب کسی معصوم کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں اتنا تو پتہ ہوتا ہے کہ ایک ماں ہے جس کی خواہش ہے کہ میرے بچوں کا تذکرہ کیا جائے، تو جب ایک ماں کی خواہش پر ہم 12 معصوموں کا تذکرہ کرتے ہیں تو کیا 12 معصوموں کی خواہش نہیں ہوگی کہ ہماری ماں کا تذکرہ کیا جائے؟ تو اس اعتبار سے دل چاہتا ہے کہ واقعا، اور جو ہمارے مراجعین، ظاہر سی بات ہے کہ ہماری زندگی غیبت امام کے دور میں جس انداز سے لنک کی گئی ہمارے مراجعین کے ساتھ، ہمارے مراجعین بہت کھلم کھلا اس بات پر اصرار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بلکہ عملی طور پر عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جو صاحبان ایمان شہادت حضرت زہرا کے ایام قم میں گزارتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس انداز سے سڑکوں پر جلوس نکل رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے جلوس جو ایک طرح سے عاشورہ کا دن نظر آ رہا ہوتا ہے، شہزادہ سیدہ کے شہزادہ کا دن واقعا عاشور کا دن نظر آ رہا ہوتا. اور بعض مراجعین باقاعدہ طور پر حضرت زہرا کی شہادت کے دن جلوس کے ساتھ چل کر جا رہے ہوتے ہیں، یعنی پارٹیسپیشن ممکن ہے باقی جلوسوں میں مراجعین کا اتنا نظر نہ آتا ہو، اس لیے کہ وہ جلوس آلریڈی عوام الناس میں رائج ہیں، لیکن ان جلوسوں کو زندہ کرنے کے لیے مراجعین خود باقاعدہ پاپیادہ چلتے ہیں. بلکہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے آغا وحید خراسانی جیسے مرجع بزرگوار کو ننگے پیر چلتے ہوئے دیکھا. یہ چاہتے ہیں کہ زندہ ہو، اور خدا کرے کہ ہمارے بھی زندہ ہو. تو فضائل کا ایک سمندر، مناقب اور کمالات کا ایک سمندر، حکمتوں سے بھری ہوئی روایات کا ایک الگ سمندر، کتنی باتوں کو انسان لے، کتنی باتوں کو انسان چھوڑے. فضیلت کا ایک جملہ سے پڑھ دو تاکہ مجھے دل میں یہ نہ ہو کہ میں نے شہزادی کے فضائل میں سے کچھ نہیں پڑھا. سلمان آئے اور آ کر شہزادی کے گھر کے اندر دیکھتے، کیا دیکھتے؟ اچھا، سلمان منا اہل البیت، اور سلمان کے ایک عجیب مقام ہے. جتنا بھی روایتوں میں سلمان کا آپ تذکرہ دیکھیں گے، ایک عجیب انٹریکشن ہے جناب سلمان کا شہزادی کونین کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ. سلمان کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شہزادی چکی چلا رہی ہے اور حالت یہ ہے کہ چکی کا دستہ خون آلود ہے، خون ٹپک رہا ہے. اور حسین، یہ روایت کا جملہ یہی ہے، علامہ مجلسی نے اس کتاب کے اندر بھی لکھا، بہار کے اندر بھی، اور مختلف کتابوں کے حوالے سے اس واقعے کو لکھا، کہ حسین بچپنے کے عالم میں اور گریا فرما رہے ہیں. سلمان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ شہزادی آپ اپنے آپ کو اتنا تکلیف میں آخر کیوں ڈالتی ہیں؟ اچھا اتنے نکات اور فضائل کے اندر بھی, اور جو مجھے تھوڑا سا لنک کرنا چاہتے ہیں سروائیو کو چوز کیا, شہزادی آپ اپنے آپ کو اتنا تکلیف میں کیوں ڈال رہی ہیں؟ یہ آپ کو خدا نے کنیز دی ہے فضا کے نام کی, آپ ان سے خدمت لیجیے. ایک عجیب جملہ شہزادی کہنے لگی, سلمان میرے بابا نے جب اس کنیز کو مجھے عطا کیا تو ایک ایگریمنٹ ہوا ہمارا کہ ایک دن فضا کام کیا کریں گی, ایک دن میں کام کیا کروں گی. کل فضا کا کام کرنے کا دن تھا, آج وہ فضا سے کام نہیں لے سکتے. جو زرخرید کنیز ہے اس کی زندگی میں ایک دن کی چھٹی کا تصور نہیں ہے. شہزادی مہینے میں 15 دن سے زیادہ کام دینے کو تیار نہیں اس زر خرید کنیز سے. اور آج کنیز زہرا کا یہ حال ہے. اب میں یہ دعا بھی نہیں کر سکتا کہ خدا کرے کہ خواتین میں کسی خاتون کا نام کنیز زہرا نہ ہو, لیکن میں کسی ایک خاتون کی بات نہیں کر رہا. شہزادی کون ہے کی ماننے والی خواتین کا حال یہ ہے کہ اپنے گھر میں آئی ہوئی ملازمہ سے 15 دن چھٹی, شاید سال کی 15 دن چھٹی کی بھی اجازت اتنی آسانی سے دینے کو تیار نہیں. ایک مومن آج میرے پاس آیا عجیب جملہ کا, مجھے فیڈ بیک تو اپنی مجالس کے والے سے بہت ملتا ہے اور بہت سارے مومن آ کر بہت ساری باتیں کہتے ہیں. میں یہ سوچ کر نہیں آیا تھا لیکن چونکہ ذہن میں آگے لہٰذا کہہ رہا ہوں. کہنے لگے, مولانا آپ نے خواتین سے اتنا بھی کہیں کہ بابا ان خواتین ملازماؤں سے کم کام کروائیں, یہ جو ہماری خواتین کو بلڈ پریشر ہو رہا ہے نا اس کی وجہ یہ بھی ہے. پھر کہا بھائی کیسے؟ کہا وہ پورا دن کام کرتی ہے ملازمہ, اگر کسی دن چھٹی بغیر بتائے ملازمہ کر لیتی ہے تو ہماری عورتوں کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا, چونکہ اتنا زیادہ عادی ہو چکی ہیں. خیر یہ تو ایک بات ہو گئی اور واقعا سمجھنے والی بات تو ہے. بلڈ پریشر بھی نہ صحیح, کم از کم قیامت کے میدان کے پریشر سے بچنے کے لیے اگر شہزادی سیدہ کی سیرت کو اپنانا ہے تو یہ نقطہ بھی انتہائی اہم ہے. کہا سلمان نہیں, آج فضا سے کام نہیں ہو سکتا. کہا اچھا بیوی میں بھی تو آپ کا آزاد کردہ غلام ہوں, مجھے بتائیے میں کیا کام کروں, یا حسین کو میرے ذمہ دے دیجیے میں حسین کو سنبھال لوں, یا چکی میرے حوالے کر دیجیے میں چکی پیسوں. شہزادی نے عجیب جملہ کہا, کہا سلمان حسین کو بہلانا مجھے زیادہ زیب دیتا ہے, حسین میرے حوالے کرتا ہے. امام حسین کو جناب سیدہ نے لیا اور چکی حضرت سلمان نے پیسنا شروع کی. کہتے ہیں ابھی تھوڑی دیر چکی میں نے پیسی تھی, اذان کی آواز آ گئی, جناب سیدہ کا حجرہ مسجد سے ملا ہوا ہے, آج بھی ملا ہوا ہے. اذان کی آواز آئی, میں نماز پڑھنے کے لیے گیا. نماز پڑھنے کے بعد مولا کائنات سے میں نے منو ان ساری بات بیان کر دی جو میں نے دیکھی تھی. مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یعنی واقع اگر مجھے اسی واقعے پر پڑھنا ہوتا تو اب یقین جانے 2 گھنٹے یعنی آج کی مجلس اور کل کی مجلس اسی واقعے میں پڑھ سکتا ہوں. اتنے سارے نکات ہیں. شہزادی کا گھر میں کام کرنے کا وہ انداز, مولا کائنات کی آنکھوں کے آنسو, شہزادی کی کام کا انداز, خواتین کو کیا میسج دے رہا, اور اپنی شریک حیات کی تکلیف کا سن کر علی کی آنکھوں میں آنسو, ہمارے مردوں کو کیا میسج دے رہا. یعنی واقع ہمارے معاشرے میں ایسے کتنے مرد ہیں کہ بیوی کی تکلیف کا سن کر, اس کی اذیت کا سن کر, گھر میں اس کی طرف سے دی جانے والی سروسز کا سن کر, ان کی آنکھوں میں کبھی آنسو بھی آ گئے, ایسے کتنے مرد نظر آئیں گے. یہ خود ایک میسج ہے. لیکن بہرحال مولا کائنات فوراً اٹھے اور مسجد کو چھوڑ کر ایک مرتبہ گھر کے اندر تشریف لاتے. کچھ دیر گزری, 2-4 منٹ گزرے یا 1 منٹ گزرا, واپس آئے اور اب جو مولا کائنات ہے تو مسکراتے واپس آ رہے. سلمان نے پوچھا, مولا پیغمبر اکرم نے پوچھا کہ علی کیا بات ہے, مسکراتے ہوئے واپس آ رہے, آپ گئے تھے آنکھوں میں آنسو تھے, دکھ کے عالم میں تھے, غم کے عالم میں تھے, آپ مسکراتے واپس آ رہے. کہا میں کیا بتاؤں, میں جب گیا تو میں نے دیکھا کہ شہزادی کی آنکھ لگ گئی ہے, پشتی میں لیٹی ہوئی ہے, سینے میں حسین کھیل رہے اور چکی ویسے کی ویسے چل رہی ہے کہ چلانے والا نہیں. پھر پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ اہلی تمہیں نہیں معلوم, پروردگار عالم نے کچھ ملائکہ کو مقرر کر کے رکھا ہوا ہے جو اہل بیت اطہار کی خدمت کرنے کے لیے ہما وقت تیار رہتے ہیں. ادھر موقع ملا نہیں, ادھر اہل بیت اطہار کی خدمت کرنے کے لیے کمر بستہ ہوئے نہیں. لیکن ان فضائل کے ساتھ ساتھ یہ فضائل, یہ تو چھوٹی سی فضیلت کے ملائکہ خدمت گزاری کے لیے در سیدہ پر آتے, بیت سیدہ میں آتے. لیکن جو ہمارا موضوع ہے ہمیں اس کو بھی مکمل کرنا. شہزادی کونین کی حیات طیبہ, رموز معاشرت حیات سیدہ کی روشنی میں ایک نقطے پر ہم نے کل بات کی تھی, ایک جملے میں اس کو یا چند جملے میں اس کو دوہرا کے بات کو آگے بڑھا دو. اہم ترین نقطہ شہزادی کونین کی زندگی کا جو ہمیں کل نظر آیا, جو ہم نے کل جس پر گفتگو کی, وہ یہی تو تھا کہ شہزادی کے ہر عمل میں اخلاص اپنی آخری منزل کو چھو رہا تھا, للہیت اپنی آخری منزل کو چھو رہی ہے, قربتن اللہ اپنی آخری منزل کو چھو رہا. اذن گرامی, یہ وہ اہم ترین نقطہ ہے جو اہل بیت اطہار نے ہر قدم پر ہمیں سکھایا. زندگی کے روز مرہ کے معمولات ہوں, تلاوت کتاب خدا, انفاق فی سبیل اللہ, نظر الی وجہ رسول اللہ, کوئی مصائب کے واقعہ نہیں ہے, مصائب کی روایت نہیں ہے, تکلیف اور پریشانیوں کی روایت نہیں ہے, روز مرہ کی زندگی کی بات ہے. لیکن وہاں پر بھی مرکزی ترین نقطہ ہے اللہ, خدا. اپنی ڈیلی معاشرت کے اندر بھی مرکزی ترین نقطہ ہے خدا, اور اگر غم اور مصائب اور مصیبت کی بات ہو تب بھی مرکزی ترین نقطہ ہے خدا. یعنی یقیناً منزل مصائب پر میں نہیں جا رہا ہوں, لیکن ایک جملہ صرف کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو مصائب کی انتہا ہے عالم انسانیت کی تاریخ کے اندر, کربلا کا واقعہ, وہ کربلا کا حسین فاطمہ زہرا کی گودی کا تو پیدا ہوا ہے, اور جب 6 مہینے کے بچے کی لاش ہاتھ میں لے کر چل رہا ہے تب بھی کہہ رہا ہے رزق بقضاء کا و تسلیم الامر. چاہے عام روزمرہ کی زندگی کے معمولات ہو تب بھی مرکزی خیال خدا. جب مصائب کی انتہا پر پہنچا ہوا انسان, جہاں شاید کائنات کے ہر رشتے کو انسان بلا دے, وہاں پر بھی زمان پر اللہ کسی اور کا لفظ نہیں آ رہا, خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے علاوہ کوئی بات نہیں آ رہی. تو یہ تو مرکزی ترین نقطہ. اور اگر انسان شہزادی کونین کی حیات کے اس نقطے پر عمل کرتے ہو, اپنے آپ کو اپنی زندگی کے روز مرہ کے اعمال, گھر والوں کے ساتھ ڈیلنگ, بچوں کے ساتھ ڈیلنگ, والدین کے ساتھ ڈیلنگ, دوستوں کے ساتھ ڈیلنگ, مارکیٹ میں کلائنٹس کے ساتھ ڈیلنگ, جہاں جہاں پر بھی ڈیل ہو رہی ہے, جہاں جہاں پر بھی کوئی بات ہو رہی ہے, جہاں جہاں پر بھی کوئی یعنی معاشرت ہو رہی ہے, اگر انسان اس کے اندر مرکزی نقطے کو پروردگار کی ذات اقدس بنا لے, اب یقین یعنی ہمارے آدھے مسائل تو شاید ویسے ہی حل ہو جائیں گے. انما نطعمکم لوجه اللہ, ہمیں تمہیں 3 دن تک اپنی روٹی اٹھا کر دے رہے, سب کچھ آسان ہوتا ہے, اپنا پیٹ کاٹ کر اپنی روٹی کسی کو کھلانا اتنا آسان نہیں ہوتا. انما نطعمکم لوجه اللہ, ہم صرف اور صرف خدا کی خاطر تمہیں کھلا رہے, صرف اور صرف خدا کی خاطر, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اب میں نے کہا تھا ایک نقطہ ہے اس جملے کے اندر, یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, یطعمون الطعام کھانا کھلاتے ہی علی حبہ اس کی محبت کے باوجود. بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا اس کی محبت میں, یطعمون الطعام علی حبہ اس کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین یتیم اور اسیر کو, تو علی حبہ کا مطلب بن جاتا ہے علی حب اللہ, اللہ کی محبت میں مسکین یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. ایک ترجمہ کہ نہیں, یہ ترجمہ صحیح نہیں, ایک ترجمہ یہ بھی کیا ہمارے مفسرین نے اور مترجمین نے, یطعمون الطعام علی حبہ اس کی محبت میں, یعنی کھانے کی محبت میں, یعنی طعام کھلا رہے ہیں, ایسا نہیں کہ خود کو کھانے سے پیار نہیں ہے, خود کو بھوک نہیں لگی ہوئی, باوجود یہ کھانا اچھا لگ رہا ہے, باوجود یہ کہ نیند ہے, پھر وہاں سے لنک کیا انما نطعمکم لوجه اللہ, چاہے ہمیں کھانا اچھا لگ رہا ہے, بھوک محسوس ہو رہی ہے, طلب محسوس ہو رہی ہے, لیکن جب خدا سامنے آ جاتا ہے, رضا خدا سامنے آ جاتی ہے, تو اپنی محبت کو قربان کر دیتے ہیں. تو یہ بھی نقطہ اس کے اندر چھپاؤ, اگر یہی نقطہ ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے کہ ہم اپنی ذاتی خواہشات کو اور وہ ذاتی خواہشات کہ جن کے بغیر انسانی زندگی میں چھٹکارا نہیں ہے. دیکھیں غذائی ضرورت ایسی چیز ہے کہ جس میں خود اسلام جیسا, اسلام بھی آخر میں چوری کو جائز قرار دے دیتا ہے نا, اس چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے, کہ جس نے بھوک کی شدت سے مجبور ہو کر اپنی غذائی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چوری کی. نہیں کر سکتے اس کے ہاتھ, سب کچھ ہو سکتا ہے, ہاتھ نہیں, اسے سزا نہیں ملے گی, کیا کرے گا انسان. وہ اسلام جو اتنا زیادہ پابندی کر رہا ہے طہارت و نجاست کی, بھوک کے عالم میں نجس چیز کھانے کی پرمیشن دے دیتا, اتنی اہم ضرورت جس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے. وہاں بھی علیحدہ جہاں طریقہ کار یہ ہے کہ جب وجہ اللہ سامنے آ جاتا ہے, جب پروردگار کی قربت سامنے آ جاتی ہے, اس کو قربان کر دیتے ہیں. ہم اپنی کتنی خواہشات کو پروردگار کی خاطر قربان کرنے کو تیار ہیں. ایک موضوع, چونکہ میں اس پر مکمل تیاری نہیں کر پایا ہوں, میں چاہ رہا ہوں اس موضوع کا حق ادا ہو انشاءاللہ جب بھی گفتگو, جو سوچ رہا تھا کہ جناب سیدہ کی شہادت کے ایام میں بھی رکھا جائے, معاشرتی اسلام اور اسلامی معاشرہ. کیا فرق ہے اسلامی معاشرے میں اور معاشرتی اسلام میں؟ بظاہر جو ایک جملہ لگ رہا ہے جس کو مجھے تیاری کرنی ہے, انشاءاللہ موقع ملے گا کروں گا, کہ اسلامی معاشرے اور معاشرتی اسلام میں کیا فرق ہے. ہمارے پاس اسلامی معاشرہ نہیں ہے, ہمارے پاس معاشرتی اسلام ہے. کیا مطلب؟ اسلامی معاشرہ وہ ہے جہاں معاشرہ اسلام کا پابند ہوتا, اور معاشرتی اسلام وہ ہے جہاں اسلام معاشرے کا پابند بن جاتا. جہاں اسلام کو معاشرے کا پابند بنایا جا رہا ہے, اسلام چاہیے وہ والا اسلام جو ہمارے معاشرے میں فٹ ہو سکے. ہمیں اپنے معاشرے کو اسلام کے اندر جا کے فٹ نہیں کرنا, ورنہ ہمارے ذریعے یہ رسم ہوتی بتائیے کیسے ہو سکتی, ورنہ ہمارے خاندان کے طریقہ کار یہ بتائیے کیسے ہو سکتا, ورنہ ہمارے ملک میں یہ نظم و رواج یہ نظام رائج بتائیے حلال کیسے ہو سکتا. اور بالخصوص انسان معصیت پر کب آتا؟ جب یا انتہائی شدید غم میں مبتلا ہوتا ہے یا انتہائی شدید خوشی میں مبتلا ہوتا. شدید غم یا شدید خوشی, اور شدید خوشی ہمارے معاشرے کے اعتبار سے ممکن ہے لوگ کہ مولانا صاحب آپ کو کہ ایک ہی بات نظر آتی, جواب یہ کہ اس سے بڑھ کر اور خوشی لے کر. ہمارے معاشرے کے اعتبار سے زندگی کی جو سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے, جو سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے شریک حیات کا گھر میں آنا, یا اپنی بیٹی کو اپنے شوہر کے گھر رخصت کرنا, یہی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے نا. یعنی جتنا خرچہ, جتنے انتظامات, جتنے پروگرامس ہم اس حوالے سے کرتے ہیں, شاید دنیا کے کسی اور ایونٹ میں نہیں کرتے. سب سے بڑی خوشی ہمارے معاشرے کے اعتبار سے یہی ہے, اور چونکہ ہمارے معاشرے کے اعتبار سے سب سے بڑی خوشی ہے, لہذا ہم بعض اوقات دیندار گھرانوں کے اندر بھی وہ جائز سمجھ لیتے ہیں کہ یہ موقع تو وہ ہے کہ ہم نے پوری زندگی پروردگار کی اطاعت کی ہے, ایک ہفتے کے لیے تو ہمیں لائسنس ملنا چاہیے گناہ کی پرمیشن کا, ہمیں مل جاتا. اور ہم دیکھ رہے ہیں, یعنی پھر یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب شہادت کے ایجام مکمل ہوں گے اور شادیاں چونکہ اب سمر آ رہا ہے سامنے, اور پھر آپ لوگ میرے ہاتھ میں نہیں آنے والے, تو اس وقت بتانا ضروری ہے. میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہہ رہا ہوں, ہاتھ جوڑ کر خواتین سے کہہ رہا ہوں اپنے معاشرے کی, خدا را اپنے آپ کو شہزادی کونین کا گناہگار نہ بنائے, خدا را اپنے آپ کو پروردگار عالم کا گناہگار نہ بنائے. شہزادی خدا کی خاطر گھر کی روٹی چھوڑنے کو تیار ہے, آپ دفلی چھوڑنے کو تیار نہیں. شہزادی پروردگار کی خاطر اپنے بچے کو بھوکا رکھنے کو تیار ہے, آپ خدا کی خاطر اپنے بچے کو دیندار بننے دینے کو تیار نہیں. بچے میرے سامنے آ کر روتے, مولانا صاحب ہم نہیں چاہتے مثال کے طور پر خواتین میں جانا تصویریں کھنچوانے کے لیے, ہماری ماں ناراض ہو رہی ہے, ہماری بھوپھی ناراض ہو رہی ہے, ہماری امانی ناراض ہو رہی ہے, ہماری خالہ ناراض ہو رہی ہے. کیا کیا جائے؟ ان نمانوں مکم لوچ اللہ, خدا کو اگر ہمیں زندگی کا مرکزی نقطہ بنایا, یہ بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. سب کچھ ہو سکتا ہے خدا کی خاطر, سب کو ناراض کیا جا سکتا ہے خدا کی خاطر, البتہ میں کیا کروں. اب بات نکلتی جا رہی ہے تو جملہ مکمل کرنا بہرحال ضروری ہے, کہ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ملے گا کہ ایک حرام سے بچنے کی خاطر انسان دوسرے حرام میں مبتلا ہو جائے. پھر ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ بھی ہے, ادھر سے بچے تو ادھر, اس ایکسٹریم سے نکلے اس ایکسٹریم میں چلے گئے. اب اگر سوچ ہی لیا کہ خدا کو ناراض نہیں کرنا, تو نقطہ یہ تھا کہ خدا کو ناراض نہیں کرنا, پتا چلا قسم کھا لی کہ گھر والوں کو ناراض کرنا ہی کرنا. جب تک گھر والے ناراض نہیں ہوں گے خدا خوش کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے کس نے کہا؟ آپ نے خدا کو ناراض نہیں کرنا, لیکن کوشش کرنی ہے کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ گھر والے بھی خوش رہے, رب بھی راضی رہے, گھر والے بھی راضی رہے. خدا نہ خاصا گھر کے اندر دنگا فساد کرنے کی اجازت نہیں ملے گی, ایک حرام سے بچنے کی خاطر دوسرے حرام کی پرمیشن نہیں ملے گی، والدین اور بزرگوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی پرمیشن نہیں ملے گی، کوشش کرے پیار اور محبت سے سمجھائے، کسی طریقے سے خاندان کی کسی بزرگ کو بیچ میں ڈالیں، کوئی ایسے طریقے کار اختیار کیا جائے. Anyways, اور پھر اب آ جائیے شہزادی کائنات کی زندگی پر، کچھ روایات میں نے سوچی ہیں اب عزیزان کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. شہزادی کون ہے؟ اتنی کامیاب زندگی گزار رہی ہے ازدواجی زندگی کے اعتبار سے، مجھے اسی طرح یاد ہے، مجھے یاد دلایا بھی گیا کہ لاسٹ ایئر میں نے شادی کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھی. میں اس وقت شادی کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، ہاں ازدواجی زندگی کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا. شہزادی کون ہے؟ مولا کائنات کے ساتھ زندگی اگر 18 سال کی عمر تسلیم کی جائے یا کتنے سال کی عمر تسلیم کی جائے، تقریباً 9 سال کی گزری. سن 2 ہجرت میں شہزادی کی شادی ہوئی اور تقریباً سن 11 میں شہزادی کی وفات و شہادت ہو گئی، یعنی آلموسٹ 9 سال ہیں جو شہزادی کائنات مولا کائنات کے ساتھ گزارے. باپ کا گھر میں جو انداز و تربیت ہے اس کو دیکھیں، اور شہزادی کا رمز و معاشرت جو اپنے شوہر کے ساتھ ہے اپنے شوہر کے گھر میں اس کو بھی دیکھیں. انداز روایت کیا؟ اب بڑے سارے نکات ہیں، میں جلدی جلدی کور کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ گھڑی کی سوئیاں 23 گھنٹہ بڑی سلو چلتی ہیں، جب میں مجلس شروع کرنا پڑھنا شروع کرتا ہوں تیز چلنا شروع کر دیتی، تو بہرحال اس کا میں برداشت تو کرنا، اس لیے کہ میں آپ عزیزان کا زیادہ وقت نہیں لے سکتا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ منتظمین کی طرف سے مجھے پرمیشن ہے، مولانا آج ویکینڈ ہے، چھٹی کی رات ہے، لہٰذا آپ سب کی چھٹی کینسل کر سکتے ہیں، اور لمبا ٹائم بھی لیں گے تو مسئلہ نہیں. اور بہرحال خدا کرے کہ زندگی کا ہر لمحہ ذکر اہل بیت سننے میں وقت ہو جائے ہمارا، لیکن بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں وہ بہت زیادہ وقت لوں گا، کچھ باتیں ضرور کروں گا. انداز تربیت پیغمبر اکرم کا، اب وہ کن خطوط پر شہزادی کونین کی تربیت ہوئی ہے؟ پیغمبر اکرم کا طریقہ کار یہ ہے، روایت کا جملہ علامہ مجلسی کی روایت، طریقہ کار یہ کہ جب بھی گھر سے باہر جاتے ہیں، اب فضائل بھی چل رہے ہیں حکمتیں بھی ساتھ میں چل رہے ہیں، جب بھی گھر سے باہر جاتے ہیں باپ آخری فرد جس سے ملاقات کر کے جاتے ہیں فاطمہ زہرا ہے، آنے کے بعد پہلا فرد جس سے ملاقات کرتے ہیں فاطمہ زہرا، یہ مزاج ہے. اور یہ شرف اور کرامت ہے شہزادی کونین کی کہ باپ اس طرح سے مانوس ہے اپنی بیٹی کے ساتھ. ایک مرتبہ پیغمبر اکرم گئے کسی جنگ پر، مولا کائنات بھی ساتھ میں، شہزادی نے پیچھے سے کام کیا، روایت کا جملہ، اور امالی صدوق کی روایت ہے جس کو علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بہار میں تحریر کی. کیا کام کیا؟ چاندی کے، سونے کے نہیں، چاندی کا ایک نیکلس بنوایا، 2 چوڑیاں بنوائی، اور کان میں پہننے کے 2 چھوٹے چھوٹے بندے بنوائے، 2 بندے بنوائے، یہ 3 چیزیں بنوائی. اور ایک کام جو شہزادی نے کیا وہ یہ کیا کہ گھر کے دروازے کے لیے ایک پردہ بنا لیا. اور اس کے اندر بھی جو جملہ ہے کہ اپنے شوہر اور اپنے بابا کے استقبال کے لیے اس کام کو انجام دیا، دنیا کو بتانے کے لیے نہیں کہ ہمارا اسٹیٹس اتنا بڑھ گیا، دنیا کے سامنے شو آف کرنے کے لیے نہیں کہ آج ہمیں خدا نے اتنی مال میں برکت دے دی، دنیا کی ہر عورت کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ حلال اور حرام کا خیال نہیں کیا ہوگا، اپنے شوہر کے مال کی کمی اور پیشی کا خیال نہیں کیا ہوگا، زبردستی کی ہوگی، کچھ کیا ہوگا، سوچا جا سکتا، اللہ کرے کہ نہ ہوتا، لیکن کم از کم شہزادی کورن کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں، نہ حلال و حرام کے اعتبار سے کوئی پرابلم ہے، نہ شوہر کے مال کے غلط استعمال کے حوالے سے کوئی پرابلم ہے. لیکن اس کے باوجود جب پیغمبر تشریف لائے گھر میں، باہر سے واپس آئے ہیں، اور جو پیغمبر اکرم کو اشتیاق ہے فاطمہ زہرا سے ملنے کا، بعض اوقات جو شدت محبت ہوتی ہے، بہت ساری اگلے لفظ غلطی، کوئی اور بیٹی ہوتی تو استعمال کرتا، شہزادی کے بارے میں لفظ استعمال نہیں کر سکتا ہوں، لیکن سمجھانے کی حد تک کوئی اور لغزش، کوئی اور غلطی شدت جذبات میں معاف ہو جاتی ہے. پیغمبر جیسا باپ، فاطمہ جیسی بیٹی، اگر پیغمبر فرض کر لے غلطی سمجھ رہے تھے، لفظ غلطی صحیح نہیں شہزادی کے لیے، لیکن فرض کر لے غلطی سمجھ رہے تھے، عام حالات میں اگر معاف نہ بھی ہوتی، اتنے دن کی مفارقت ہے، خدا نے پھر ملنا نصیب کیا ہے، پھر بیٹی کو باپ کا دیدار نصیب کیا ہے، باپ کو بیٹی کا دیدار نصیب کیا ہے، اگر غلطی تھی بھی تو معاف ہو جاتی. لیکن پیغمبر ملے اور واپس آئے اس حالت میں کہ پیغمبر کے چہرے پر ناراضگی کے تاثرات انتہائی واضح ہیں، اور شہزادی سے بڑھ کر بابا کے مزاج کو کون سمجھ سکتا، سمجھ گئی کہ کیا راز ہے. کیا کام کیا؟ پہلی فرصت میں جو کام کیا وہ یہ کیا، اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں اتاری، چاندی کی سونے کی نہیں، وہ جو چوڑیاں اتاری، کانوں سے بندے اتارے، گلے سے ہار اتارا، دروازے سے پردہ اتارا، کسی ملازم کو یا کسی غلام کو بلایا کہ جاؤ جا کر سارا کا سارا میرے بابا کو دے دو، پہلا جملہ تو یہ کہنا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی بیٹی فاطمہ آپ پر سلام بھیجتی ہے، اور اس کے بعد دوسرا جملہ یہ کہنا کہ بابا یہ سارا کا سارا مال راہ خدا میں دے دیجیے، پیغمبر جیسا باپ، فاطمہ کا سلام سنا، فاطمہ کے دیے ہوئے تحفے جو راہ خدا میں صدقے کے طور پر تھے اس کو محسوس کیا، تین مرتبہ کہا فعلت فعلت فعلت، کر دکھایا کام میری بیٹی نے، جسے آج کے زبان میں کہہ سکتے ہیں نا کہ ماشاءاللہ شاباش بریو، کر دکھایا کام میری بیٹی نے، کر دکھایا ہمارا کام میری بیٹی نے، اور پھر تین مرتبہ کہا فاطمہ تیرا باپ تجھ پر قربان، فاطمہ تیرا باپ تجھ پر قربان، فاطمہ تیرا باپ تجھ پر قربان، اور پھر فرت مسرت سے جاتے ہیں فاطمہ زہرا سے ملتے ہیں اور دوبارہ اس ناراضگی کی کیفیت کو بالکل ختم کر دیتے ہیں، اس مزاج کی پلی ہوئی فاطمہ، اذن گرامی یہ بات کب کی ہے؟ یہ اس وقت کی بات نہیں ہے کہ جب شہزادی کونین اپنے بابا کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب شہزادی رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر میں آ چکی ہیں۔ آج کے معاشرے کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے نا، لنک آنے والا ہے، لہٰذا ایک جملہ تمہید میں عرض کر رہا ہوں، ابھی آج کے معاشرے کا ایک بہت بڑا پرابلم فیملی کیسز کے اندر، ایک بہت بڑی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ آتی ہے لڑکی کے گھر میں ماں باپ کا انٹرفیئرنس، جہاں پر گھر ٹوٹنے کی باری آتی ہے، طلاق کی باری آتی ہے، تو کیا اسلام لڑکی کے والدین کے انٹرفیئرنس کو پسند نہیں کرتا؟ اگر نہ پسند کرتا تو پیغمبر اکرم کیوں اتنا انٹرفیئر کرے جناب زہرا کے گھر کے اندر، اور کیوں شہزادی اپنے بابا کی خاطر، جو اپنے شوہر کے مال سے یا اپنے مال سے جو چھوٹا سا کچھ زیور بنایا ہے، پردہ بنایا ہے، اس کو رائے خدا میں دینے کو تیار ہو گئی، کیوں ایسا کر رہے؟ ہر انٹرفیئرنس کو اسلام برا نہیں سمجھتا، جہاں تربیتی حوالے سے انٹرفیئرنس ہو رہا ہے، اس سے اچھا انٹرفیئرنس اور کیا ہوگا، لیکن ماں باپ کو سمجھنا ہے کہ ہم کہاں پر اپنی بیٹی کی گھر میں دخل اندازی کر رہے ہیں، اگر اس کے گھر کو جنتی بنانے کے لیے، اگر اس کے گھر کو مثال کے طور پر پروردگار کا پسندیدہ گھر بنانے کے لیے ممکن ہے پرمیشن مل جائے، لیکن ہر مقام پر نہیں ملے گی، اور اس کی روایت کہاں آ رہی ہے، پھر سامنے آ رہی ہے وہ روایت جس کو تفصیل کے ساتھ تو باقاعدہ معجزے کے طور پر ہماری خواتین پڑھتی ہیں، یہ خرائج راوندی کی روایت ہے جو اس کو علامہ منیسر بہار میں لکھا ہے، خلاصہ آئے پیغمبر اکرم کے پاس یہودیان آئے مدینے کے گھر میں، شادی کا پروگرام ہے جس کو ہماری خواتین بڑے واقعے کے طور پر معجزے کے طور پر پڑھتی ہیں، خیر خواتین کے اندر تو جب بھی کوئی معجزہ آئے، جب تک اس معجزے کے آخر میں نیاز کا تذکرہ نہ ہو معجزہ مکمل نہیں ہوتا، علامہ منیسر کے پاس نیاز کے بغیر بھی معجزہ مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ، کیا ہوا سلسلہ؟ مجھے اس واقعے کو عرض کرنا ہے، پھر ایسا نہ ہو کہ وہاں سامنے تو اس واقعے کو وہاں کہہ دیا، لہٰذا آپ کل سے جہاں جہاں نہیں بھی ہوتا تھا وہاں بھی نیاز کا سلسلہ شروع ہو جائے گا روحانی صاحب کے نام پر، میں نے اسے جملہ وضاحت عرض کر دی، آئے اللہ کے رسول کی خدمت میں یا رسول اللہ، یعنی اس واقعے سے جو سیکھنا تھا میں وہ سکھانا چاہ رہا ہوں، واقعہ بھرا کے بھی جگہ پر، لیکن جو سکھانے کا اہم جملہ وہ یہ کیا ہے، اللہ کے رسول کی خدمت میں یا رسول اللہ، ہمارے گھر میں شادی ہے، فاطمہ زہرا کو بھیجی، اور پیغمبر جملہ کیا کہتے، جواب میں میں چاہ رہا ہوں کہ این الفاظ جو ہے وہ پڑھو، ایک سلوا پڑھ دے محمد والے محمد تو، یہ جملہ بھی نہیں ملے گا، کیا فرمایا پیغمبر اکرم نے، کہا کہ اے یہود میری بیٹی ضرور آئے گی، کوئی مسئلہ نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میری بیٹی اس وقت گھر والی ہو چکی ہے، جاؤ جا کر علی سے پوچھو، اگر علی کے تحت اختیار ہے، علی کے تحت حکومت ہے میری بیٹی، اگر علی اجازت دیں گے تو ضرور لے جاؤ، میں کچھ نہیں کر سکتا، یہود پیغمبر اکرم سے ایک اور خواہش کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کے رسول کم از کم اتنا کیجیے کہ اگر آپ خود سے اجازت نہیں دے سکتے تو مولا کائنات سے ہماری سفارش کر دیجیے، اب کہاں وہ انٹرفیئرنس کی کیفیت کہ بدن پر پہنے ہوئے زیورات پیغمبر اتارنے کو تیار، اور کہاں یہ کہ ایک پروگرام میں جانا ہے جب تک علی پرمیشن نہیں دیں گے میں بیٹی کو پرمیشن نہیں دے سکتا، تو نہ مکمل انٹرفیئر کرنا اور نہ ہی مکمل طور پر پیچھے ہٹ جانا. یقیناً تعلقات باقی رہنے چاہیے, یقیناً رشتے باقی رہنے چاہیے. اسلام اتنا عزت دیتا ہے کہ کہتا ہے کہ بابا تمہارے ماں باپ ایک ماں باپ نہیں, جو تمہارے ماں باپ تین طرح کے ماں باپ ہیں. ایک وہ ماں باپ ہے جنہوں نے تمہیں جنم دیا, ایک وہ ماں باپ ہے جنہوں نے تمہیں بیٹی دی, ایک وہ ماں باپ ہیں جو تم کو پڑھاتے ہیں تمہارے اساتذہ کا نام. تو اسلام اتنا احترام دینے کو تیار ہے. کیوں اسلام کہے گا کہ رشتے توڑ دو, کیوں اسلام کہے گا انٹرفیئرنس ختم کر دو؟ لیکن جہاں بات فساد پر آ جائے, اسلام اگر رشتوں کی بات کرتا ہے تو معاشرے کو بنانے کے لیے بات کرتا ہے, معاشرے کو بگاڑنے کے لیے بات نہیں کر رہا. یہ پیغمبر اکرم کا انداز نظر آ رہا. اور پھر وہ واقعہ کہ جناب مولا کائنات نے اجازت بھی دی اور شہزادی جب جانے لگی تو پتہ چلا کہ لباس نہیں ہے. تو بہترین زیورات, یعنی روایت کا جملہ یہ ہے کہ یہودیوں نے ہر طرح سے مال و دولت جمع کر کے رکھا تھا, اور وہ شادی ایسی شادی تھی کہ شادی کم لگ رہی تھی, مال و منال کی نمائش اور نمود زیادہ لگ رہی تھی. پروردگار نے بھی پھر وہاں پر وہی کام کیا. پھر بادل زیادہ کو شادی کے لباس میں نہیں بھیجا گیا, باقاعدہ جنت سے آتی ہیں خواتین, شہزادی کو آنے کو تیار کرواتی ہیں, اور ان سے زیادہ مال و متاع کے ساتھ شہزادی جاتی ہے. روایت کا جملہ یہ ہے کہ خواتین سجدے میں گر پڑی فاطمہ زہرا کے سامنے. اور جتنے یہودی آئے تھے اس شادی کے اندر, سب کے سب اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے. خیر اس واقعے میں مجھے وہ تذکرہ نظر نہیں آیا کہ دلہن بے ہوش ہو گئی اور دلہن کا انتقال ہو گیا وغیرہ, لیکن بہرحال اپنی جگہ یہ واقعہ موجود ہے. ممکن ہے کسی تفصیلی روایت کے اندر وہ تذکرہ بھی ہو لیکن مجھے نہیں ملا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ مزاج نظر آ رہا ہے شہزادی کونین کا, یہ مزاج نظر آ رہا ہے پیغمبر اکرم کا. اس انداز سے بیٹی کی تربیت کہ نہ مکمل طور پر باپ کے انٹرفیئرنس میں. بہرحال اگر حکومت ہے تو بیٹی کی ہے. اور میں جملہ ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ چونکہ میرا ٹاپک خاص ٹاپک علم فقہ ہے, میں کوشش کرتا ہوں علم فقہ پر کچھ نہ کچھ بات ہو. تو علم فقہ بعض اوقات انتہائی اہم نکات ہمیں عطا کرتا ہے, انتہائی اہم نکات. حضرت گرامی یہ پرچی مجھے بار بار ڈسٹرب کر رہی ہے. بات کو آگے بڑھانے سے پہلے مومنین سے آگے آنے کی گزارش کر دیں. تو بہرحال میں آپ عزیزان سے گزارش کرتا ہوں, مجھے حکم دیا گیا, اور اب دیکھ بھی رہا ہوں کہ کافی سارے مومنین ابھی پہنچنے جگہ بالکل نہیں بن پا رہی جبکہ آگے کافی جگہ موجود ہے. تو پلیز ایک مرتبہ مقام سے کھڑے ہو جائیے اور جتنا ہو سکتا ہے آگے آ جائیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. نظر آ رہا ہے شہزادی کانین کی زندگی کہ شوہر کی اطاعت اتنا اہم. اور اب روایت کا ایک جملہ جو پھر فضائل کے ساتھ ہے, کس انداز سے شوہر کی اطاعت, کس انداز کے ساتھ شوہر کے ساتھ معاشرت, یہ ہے رمز معاشرت. یعنی اس طرح کے ٹائٹلز دنیا کی شاید اور خواتین کے بارے میں اچھے لگے, بہت زیادہ اچھے لگے, شہزادی کے لیے شاید اتنا زیادہ مناسب محسوس نہیں ہوتے, لیکن جو ہمارا معاشرہ ہے اس کے اعتبار سے شاید اس طرح کے الفاظ سمجھانے میں کام آ سکے. یعنی اگر کہا جائے کہ دنیا میں بہترین بیوی کون سی ہوگی, تو مولا کائنات کے گھر میں جو خاتون ہے شہزادی کون کے نام نہیں آ سکتا. لیکن اس کا مطلب یہ کہ ہمیں ساری عورتوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جناب سیدہ کو, تو اچھا نہیں لگتا. لیکن بہرحال جو کائنات کی کامیاب ترین شریک حیات ہے, جو بہترین شریک حیات ہے, شہزادی کائنات ہے جو مولا کائنات کی بیوی, یقیناً سے بڑھ کر کوئی نہیں. لیکن انداز دیکھیے, انداز دیکھیے اور پیغمبر اکرم کیا جملے ارشاد فرما رہے ہیں. ایک تو فضیلت کا جملہ, روایت کا جملہ یہ امالی کی روایت پہ شیخ صدوق کی, پیغمبر اکرم بیٹھے ہوئے, مولا کائنات بیٹھے ہیں, شہنامہ سیدہ بیٹھی ہیں, حسن حسین بیٹھے, اور جو پیغمبر کے طریقے کار ہے اکثر مقام پر جملہ نظر آتا ہے, ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں, اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی, یہ میرے اہل بیت ہے. پروردگارا جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر, جو ان سے دشمنی رکھے تو ان سے دشمنی کر, قدم قدم پر اہل بیت حضرت کا تعارف کروا, قدم قدم پر. وہ سارے جملے, وہ ساری دعائیں, وہ سارے فضائل. پھر فرماتے ہیں یا علی انت امام امتی, تو میری امت کے امام ہو, وہ خلیفتی علیہ بعدی, میرے بعد ان کے خلیفہ ہو, وانت قائد المؤمنین الی الجنہ, اور تم ہی صاحبان ایمان کو جنت کی طرف لے کر جانے والے. وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى ابْنَتِي فَاطِمَةَ, لیکن اے علی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے میری بیٹی فاطمہ نظر آ رہی ہے, یہ اس منظر کو دیکھ رہا ہوں. قد اقبلت یوم القیامت علی نجیب من نور، جو قیامت کے میدان میں ایک نور کی سواری پر بیٹھ کر آ رہی ہے. عن یمینہا سبعون الف ملک ومن یسارہا سبعون الف ملک، اس کے دائیں طرف بھی 70,000 فرشتے ہیں، بائیں طرف بھی 70,000 فرشتے ہیں، سامنے بھی 70,000 فرشتے ہیں اور پیچھے بھی 70,000 فرشتے ہیں. اور یہاں پر بطور خاص جو مولائے کائنات کے لیے جملہ ارشاد فرمایا جناب سیدہ کے وصف کو بیان کرتے پیغمبر اکرم نے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، تقول مؤمنات امتی الی الجنہ، اہلی تم مومنین کو جنت میں لے کر جاؤ گے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ فاطمہ مومنات کو جنت میں لے کر جا رہی ہے. شہزادی کون ہے؟ مومنات کو لے کر جا رہی ہے. لیکن یہاں پر آنے کے بعد اب پیغمبر کا جملہ جو خود شہزادی کونین کے لیے بھی ہے اور رہتی قیامت تک آنے والے مومنات کے لیے بھی. فالجما امراۃ صلت فی الیوم واللیل خمس صلوات، تو اب گھر والے بیٹھے مولا کائنات جناب سیدہ حسن حسین فرما رہے ہیں کہ اے بچوں سنو، اگر کوئی بھی عورت ایسی ہے، پانچ نکات ایجنڈا دیا پیغمبر کرنا، ایما امرات، کوئی بھی ایک عورت ایسی ہو جو دن رات میں پانچ نمازیں پڑھے، وہ سامت شہر رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لیں، وحجت بیت اللہ الحرام، اگر حج اس پر واجب ہو جائے تو حج بیت خدا کر لیں، زکت مالہا، اور اپنے مال میں سے اگر زکات واجب ہو جائے زکات ادا کر دے، یہ صدقہ دیتی رہے جو زکات کی مانی. وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی رہے. ون پوائنٹ، نہیں کہا کھانا پکا کے دیتی رہے، نہیں کہا کپڑے دھو کے دیتی رہے، نہیں کہا گھر صاف کرتی رہے، نہیں کہا جھاڑو نکالتی رہے، نہیں، اطاعت زوجہا. عورت کے لیے جو مرکزی ترین نقطہ ہے حقیقی خدا کی بندگی کے بعد مجازی خدا کے ساتھ، وہ ہے نقطہ اطاعت. اور وہ نقطہ اطاعت پیغمبر اکرم کہاں تک پہنچا رہے ہیں خواتین کے لیے؟ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اجازت ہوتی دوسرے سجدے کا حکم دینے کی تو میں یہ حکم نہ دیتا کہ رسول کو سجدہ کرو، میں حکم دیتا شوہر کو سجدہ کرو. خیر مسائل بہت زیادہ ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں ون سائڈڈ ہو جاؤں، لہذا میں نے ایک جملہ شروع میں عرض کر دیا جو بہرحال سارے کے مسارے مردوں کے لیے ایک مرکزی نقطہ ہونا چاہیے آج کے اس لیکچر کا، کہ شہزادی کے گھر میں کام کرنے کی تکلیف کا سن کے علی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. وہ جملہ بہرحال کان سے نہیں نکلنا چاہیے، وہ جملہ اپنے مقام پر باقی رہنا چاہیے، پھر ان ساری باتوں کو سننا. وہ آتا حض تو ہو جا. اچھا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ کہ جب میں خواتین کی ذمہ داری بتاتا ہوں مرد یاد کر لیتے ہیں، جب مردوں کی ذمہ داری بتاتا ہوں خواتین یاد کر لیتی ہیں. گھر میں جھگڑا شروع ہوتا ہے، مولانا صاحب نے تمہارے لیے یہ کہا تھا کرنے کا، وہ کہتے ہیں نہیں، مولانا صاحب نے تمہارے لیے یہ کہا کرتا ہے رونے کا، مولانا صاحب نے کہا تھا نا کہ رونا آنکھ آنا چاہیے، اب نہیں رو رہے، ہم رونانے کو تیار. تو اب یہ بھی نہیں کرنا کہ اب اگر شوہر نہیں رو رہا تو کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ بہرحال اس کو رونے میں مجبور کیا جائے، بھل وہ بھی نہیں کرنا. اطاعت زوجہا ووالت علی بعدی، اور میرے بعد علی کی ولایت دن میں رکھی ہو گئی خاتون، یہ شڈر پوائنٹ ان پانچ رکعت کے بعد. دخلت الجنہ بشفاعت ابنتی فاطمہ وانہا لسیدت نساء العالمین، اگر ان چھ رکعت پہ عمل کر لے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکات دے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور علی کی محبت کو دل میں رکھے، یقیناً میری بیٹی فاطمہ کی شفاعت اسے جنت کا حقدار بنا دے گی، اور تو اس کے علاوہ کچھ کرنا ہی نہیں. اور اکثر میں نے وہ جملہ عرض کیا ہے، ہمارے ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت، کہ جس میں امام گویا ون پوائنٹ ایجنڈا پہ بات کرتے ہیں خواتین کے لیے، جہاد المرأة حسن التبعل، عورت کے لیے جہاد کیا، مردوں کے لیے جہاد ہے. اور خدا کرے کہ زمانے کے امام کا دور اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور خدا کرے کہ امام کی ہمراہی میں، امام کے لشکر میں شامل ہو کر جب مولا ساری کائنات کو عدل و انصاف سے بھرنے والے ہیں تو اس لشکر کا حصہ ہم بھی بنیں، اور اگر اس مقصد کی خاطر جان بھی دینی پڑ جائے تو اپنی جان رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر کے درجہ شہادت حاصل کرے، یا اپنی آنکھوں سے عدل اور انصاف کے اس دورے کو دیکھیں جو زمانے کے امام کے بعد آنے والا، خدا کرے.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تو وہ تو مرد کا جہاد ہے کہ جہاں کبھی سر کٹانے کی بات ہو رہی ہے, کبھی آزائے جسمانی کو قربان کرنے کی بات ہو رہی ہے, کبھی بھوک اور پیاس کی سختی میں میدان جنگ میں لڑنے کی بات ہو رہی ہے, تیر و تلوار کی سختی کو سہنے کی بات ہو رہی ہے, توپ و تفنگ کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کی بات ہو رہی ہے. وہ واقعا مرد جانتا ہے کہ میدان جنگ کیا ہے, وہ میدان جہاد کیا ہے, وہ کس انداز سے جہاد ہوتا. لیکن امام فرماتے ہیں اگر عورت کو اس جہاد کے منزل سے گزرنا, اس ثواب اور اس برکت کو حاصل کرنا, اس مقام اور منزلت تک پہنچنا کہ جس منزلت پر بعض اوقات امام معصوم کے ساتھ لشکر میں شامل ہو کر کفار کے خلاف جنگ کرنے والا مجاہد حاصل کرتا. امام فرماتے ہیں سنو, جہاد المرأة حسن التبعل, عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ اچھی شوہرداری کرے. اور میں واقعی اس سے انکار نہیں کرتا, ہمارے سامنے بے شمار کیسز ہیں, میں واقعی اس سے انکار نہیں کرتا. بعض اوقات سمجھ میں آتا ہے کہ شاید میدان جہاد میں مرد کو اتنا تکلیف سے نہیں گزرنا پڑتا جتنا شوہرداری کرتے ہوئے عورت کو گزرنا پڑتا. میں اس سے بھی انکار نہیں کرتا, میں اپنے معاشرے کی خواتین کو واقعی شاباش دیتا ہوں کہ بعض اوقات سخت ترین حالات میں شوہروں کے ساتھ گزارا کر رہے. لیکن وہ یہ بھی دیکھے کہ وہ کتنے بڑے اجر و ثواب کی حقدار قرار پا رہی. اور آج جہاں تربیت میں فقدان آ جاتا, سب سے بڑا مسئلہ پھر یہ بہت سارے خاندانوں کا مسئلہ. کیا مسئلہ؟ پروردگار عالم پہلے آزمائش کی تو غربت کے ذریعے آزمائش کی, فخر و فاقہ کے ذریعے آزمائش کی. دور ہے جو گزرا ہے بہت بڑے تعداد پر کمیونٹی کے لوگوں پر, جنہوں نے غربت میں وقت گزارا, تندرستی میں وقت گزارا, سختیوں میں وقت گزارا, تکلیفوں میں وقت گزارا, اور خاص طور پر مالی اعتبار سے وہ ایک طرح کا امتحان تھا. لیکن اس امتحان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ضرور تھا کہ مومن امتحان میں تھا, اپنے آپ کو عالم امتحان میں سمجھ بھی رہا تھا. پروردگار عالم نے امتحان کا انداز تبدیل کیا اور دولت دے دی. جس طرح پروردگار دولت لے کر امتحان لیتا ہے, بعض اوقات دولت دے کر امتحان لیتا ہے. اس امتحان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ مومن نے سمجھا میرا امتحان ہی ختم ہو چکا. وہ دولت ہاتھ میں آنے کے بعد, وہ اسٹیٹس ہائی ہو جانے کے بعد, وہ ظاہری اعتبار سے دنیاوی آسائشوں کو حاصل کرنے کے بعد, اچھا اولاد کی محبت کس کے دل میں نہیں ہوتی, اب اپنے آپ کو امتحان سے بڑی سمجھ لیا, اب اپنے آپ کو امتحان سے آزاد سمجھ لیا, تو اب والدین کو نہیں اندازہ کہ اس طرح کے ناز و نعم میں اور اتنا پرتعیش زندگی اپنی بچیوں کو دینے کے بعد وہ کتنی تکلیف اور کتنے بڑے امتحان میں ڈال رہا ہے اپنی بچیوں کو. پیغمبر اکرم کا جملہ, بس میں گفتگو کو مکمل کروں گا, پھر روایت کا جملہ, شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کا مزاج رمز معاشرے جناب سیدہ کا. مالک آنا گھر میں تشریف لا, جناب سیدہ ہمیشہ اس بات پر خوشی جملہ کہتی ہیں, اپنے بابا کا جملہ, کہ میرے بابا نے بہترین کام یہ کیا کہ گھر کے اندر کے کام میرے ذمے لگائے, دروازے کے باہر کے کام میرے شوہر کے ذمے لگائے. یہ طریقہ کار. ایک دن مالک آنا کہتے ہیں کہ بیوی کچھ ہے گھر میں کھانے کے لیے؟ جناب سیدہ فرماتے ہیں کہ یہ علی کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں, اور نہ فقط آج نہیں ہے, کئی دنوں سے کچھ بھی نہیں ہے, تکلیف ہے, پریشانی ہے. مولا کائنات کی زبان پہ بے اختیار ایک جملہ آیا, آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کئی انداز سے یہ واقعہ پیش آیا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ ایک بار کا یہ واقعہ نہیں ہے, بار بار کا واقعہ ہے, مختلف انداز سے واقعہ پیش آیا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ شہزادی کے گھر میں فقر و فاقہ سے ایک دن کے لیے آیا, یہ تو طے. لہٰذا لگتا ہے کہ یہ واقعہ ایک مرتبہ کا نہیں ہے, مختلف انداز سے مختلف مقامات پیش آیا. یہ ایک روایت جو بہار کی روایت پیش کر رہا ہوں, آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کنہیا علی یہ تو نہیں ہو سکتا, میرے بابا مجھ سے فرمایا. یعنی اس روایت کے اندر پہلی ہوتا لفظ نے پڑھا, میرے بابا مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی علی سے مانگنا کچھ بھی نہیں, کبھی بھی وہ اگر لے کر آئے تب میں ٹھیک, نہیں تو میں مانگنے کی پرمیشن نہیں. ایسا نہ ہو کہ میں آپ کے سامنے دس سے سوال داس کروں, آپ نے تو سے کہ شرمندہ ہو جاؤ. یہ مزاج ہم نے کتنا دیا اپنی بچیوں کو. آج ہمارا پرابلم ہے کہ ہماری فیملیز کامیاب نہیں ہو رہی, آج ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری شادیاں کامیاب نہیں ہو رہی. ایسا نہیں کہ شادیاں کامیاب نہیں ہو رہی, الحمدللہ بے شمار شادیاں کامیاب ہو رہی. مجھے پرسنٹیج دیکھتا ہوں تو بہرحال مجھے زیادہ پرسنٹیج نظر نہیں آتا گھر ٹوٹنے والا, گھر بگڑنے والا. آپس میں جدائی ہو جانے والا، الحمدللہ زیادہ پرسنٹیج ہوئے جہاں گھر چل رہے ہیں، لیکن جہاں پر پرابلمز آتے ہیں بہرحال وہ حساس اور خطرناک پرابلم بن جاتے ہیں. کتنے گھروں نے اپنے بچوں کو تربیت دی، خاص طور پر اپنی بچیوں کو تربیت دی؟ شہزادی فرماتے نہیں. اہلی میں آپ کے سامنے ویسے سوال دراز نہیں کر سکتی، میں آپ سے نہیں کہہ سکتی کہ زہر کی ضرورت ہے، مجھے ایمانداری سے بتائیے. یہ جو بات ہو رہی ہے یہ لگژری کی بات ہو رہی ہے، نیڈ کی بات ہو رہی ہے؟ تعیش اور سہولت اور آسائش کی بات ہو رہی ہے یا ضرورت زندگی کی بات ہو رہی ہے؟ روز مرہ غذائی چیز کی بات ہو رہی ہے؟ مولا کہہ رہے خود تاکید سے کہتے بی بی بتایا کیوں نہیں؟ شدت فرماتے نہیں بتا تو نہیں سکتے. اور حالت یہ کہ اس وقت بھی جب مولا کہہ رہے نے سوال تو کر لیا، لیکن وہ کائنات کا مشکل کچھ ظاہری اعتبار سے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. گھر سے باہر آتے ہیں، عجیب روایت ہے، گھر سے باہر آتے ہیں اور آنے کے بعد ایک دن ہم کسی سے قرض لیتے ہیں، ظاہر کسی یہودی سے قرض لیا، اور قرض لینے کے بعد اب واپس آ رہے ہیں کہ ایک درہم سے کچھ غذا کا انتظام کیا جائے گا، اور راستے میں ظاہراً عمار ملے، اور عمار کی حالت یہ ہے کہ پیٹ پیٹ سے لگا ہوا ہے، چہرہ زرد ہے، حالت بری ہے. کہا عمار کیا بات ہے، کیوں اتنی گرمی میں اسی دھوپ میں باہر آیا؟ کہا یعنی بھوک مارے ڈال رہی ہے، کچھ بھی نہیں کھانے کے لیے. علی جیسا انسان کیا کرے، کیا کرے؟ عمار کو دیکھا، عمار میرے باہر آنے کا بھی راز تو یہی ہے جس وجہ سے تم گھر سے باہر نکلے ہو، لیکن اے عمار میں اپنے آپ کو تم پر قربان کرتا ہوں. وہ ایک درہم لیا، عمار کے حوالے کر دیا، سر کو جھکا کر کائنات کا مشکل کشا دروازے پر آیا، فاطمہ زہرا کے دروازے پر. یہ ایثار کی منزل ہے. اور ادھر گھر میں تشریف لاتے، عجیب منظر دیکھا کہ چھوڑ کر کہتے فاطمہ اکیلی تھی، اب جو واپس آئے ہو اللہ کے رسول بھی بیٹھے ہوئے، فاطمہ زہرا بھی بیٹھی ہوئی، اور صرف بیٹھے ہوئے نہیں ہوئے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانا لگا ہوا ہے، بہترین گوشت اور روٹی رکھی. اور اب جو علی نے پوچھا کہ یا فاطمہ یہ کہاں سے آیا، تو شہزادی جواب میں یہی فرماتی ہے کہ رزق پروردگار ہے، جیسے چاہتا ہے عطا کرتا. یہ معاشرہ ہم نے کتنا بنایا اپنے گھروں میں، وہ تکلیف، وہ غربت، وہ بھوک، وہ افلاس، وہ ظاہری اعتبار سے مال دنیا کی کمی، مولا کائنات بڑی آسانی سے گوارا کرتے تھے. اور جب چھوٹی چھوٹی آزمائش منزل اختتام تک پہنچتی تھی، جنت سے غذا آتی تھی، تو کائنات کو اس دنیا میں اپنے حجرے سے بہتر مقام دنیا میں کوئی نہیں لگتا ہوگا. ایک ایسا گھرانہ جس میں اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، شہزادی کائنات بیٹھی ہیں، یہ ایام وہ ایام ہیں جب مولا کائنات فاطمہ زہرا کو کھو دینے والے ہیں. وہ علی جو صرف یہ سن کر جس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ فاطمہ چکی پیس رہی تھی، آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا، علی برداشت نہ کر سکے، تو اس علی نے فاطمہ زہرا کو کیسے دیکھا ہوگا جب دن رات گھر میں گریا کر رہی تھی؟ اور مصائب کا انداز بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب انداز ہے. یعنی علی نے کیسے برداشت کیا میری سمجھ میں نہیں آتا. جب گھر میں علی سر جھکائے ہوئے آتے، فاطمہ زہرا نے دیکھا، اچھا مزاج شناس ہے مولا کائنات کے، مزاج شناس ہے، یا علی کیا بات ہے؟ سر کو جھکا کر ایک ہی جملہ کہتے ہیں، فاطمہ مدینے والوں نے کہا ہے کہ فاطمہ کو پیغام دے دو، یا دن میں رو جاتے ہیں یا رات کو رو جاتے. اجر کو اجر گرامی میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ ذرا غور کیجئے گا. ہمارے یہاں بھی تو ہوتا ہے نا کہ بہرحال لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، گھر کا بزرگ ہوتا ہے، دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اگر گھر والے رو رہے ہو تو تسلی کا پیغام بھی جوایا جاتا ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ یا دن میں رویا کرو یا رات میں. تو وہ تو فاطمہ زہرا تھی، اور وہ جانے والا باپ پیغمبر جیسا باپ تھا، تو کیا فاطمہ زہرا اپنے بابا پر رو رہے گا؟ اجرک اللہ،
علی نے کہا کہ یا شہزادی یا فاطمہ، مجھے مدینے والوں نے کہا پیغام پہنچا دو، کہیں آنے میں جتنی خدمات کوئی بات نہیں، آپ افسوس مت کیجیے، فاطمہ زہرا رونا تو نہیں چھوڑ سکتی ہے لیکن آپ کے حکم کو ٹھکرا بھی نہیں سکتی ہے، اب مدینے والوں کو شہزادی کے رونے کی آواز ایک وقت میں آیا کرے گی، میں آپ کو شہزادی گھر میں بابا کو رو لیا کرے گی، دن میں گھر سے باہر جا کر مسجد میں جا کر فاطمہ رو لیا کرے، بس آخری جملے پڑھ رہا ہوں، اب دن کا وقت آتا تھا، شہزادی گھر سے باہر نکلتی تھی اور انداز یہ ہوتا تھا کہ ایک ہاتھ سے حسن کو تھاما ہوا ہوتا تھا، حسین کو تھاما ہوا ہوتا تھا، حسین آگے آگے چل رہے ہوتے تھے اور ایک ہاتھ میں شہزادی نے ایسا لیا ہوا ہوتا، بس رکب اللہ، میں نے پڑھ بھی دیا آپ نے سن بھی لیا، لیکن میں مورخ سے پوچھوں تو صحیح، اے مورخ اطلاع بتا دے شہزادی کی عمر کتنی تھی، کیا تو میں ایسا آ گیا، یہ قبر کیسے جھک گئی، کہا 18 سال سے زیادہ کا سپنا تھا، اب راز اس دن سمجھ میں آیا جب علی نے فاطمہ زہرا کے جنازے کو غسل دیتے ہوئے ایک مرتبہ جنازے کو چھوڑا، دیوار پر سر رکھا اور کائنات کا مشکل کشا چیخ مار کر رونے لگا، اجر و قبل چیخ مار کر رونے لگا، جو زوجہ کے ہاتھوں میں خون کے چند قطروں کا سن کر رویا تھا، وہ جنازے کو غسل دیتے ہوئے دیوار میں سر رکھ کر رویا اور اب جو رویا اور سوال پوچھا گیا، اے علی کیوں روئے تھے؟ علی نے کہا سلمان تم نے میرے سب کو تازہ کر دیا، شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی، مجھے نوبت آیا کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی زخموں کو مجھ سے چھپائے،
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنَّ مُحَمَّدًا أَيَّامُ الْقَلَمِ يَنْقَلِبُ، پالنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہے، ہمارے اس خلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پالنے والے غم محمد والے محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما، معبود ہمارے ناسو گھر مال حضرت زہرا میں جگائے عنایت فرما، پالنے والے جو بیمار ہیں بالخصوص برادر محمد حسین کانجی فرام ایران جن کے لیے دعا صحت کی التماس ہے، اور جو جو مومنین مومنات بیمار ہیں جو مورد نظر ہیں جنہوں نے التماس دعا کا ہے، بیمار کربلا کے صدقے میں، شہزادی فاطمہ زہرا کی اس الحلت کے صدقے میں، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے صدقے میں، پالنے والے تمام بیماروں کو ہر طرح کی بیماری سے جلد از جلد شفا کلی عنایت فرما، ابو محمد والے محمد کا واسطہ جو پریشان حال ہے، فاطمہ زہرا کے گھرانے کے صدقے میں، اہل بیت اطہار کے صدقے میں، ہر پر طرح کی پریشانی کو دور فرما، بالخصوص عالم اسلام پر اور عالم تشیع پر جو مشکل کا وقت ہے، روایات کے اعتبار سے بھی ظہور امام سے پہلے کا وقت بڑا مشکل کا وقت ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالم اسلام پر واقع مشکلات کا وقت ہے، محمد والے محمد کے صدقے میں پالنے والے ان مشکلات کو پورا عالم اسلام سے بالخصوص عالم تشیع سے اہل بیت اطہار کے ایک ایک ماننے والے سے ان ساری مشکلات کو دور فرما، دشمنان ایمان و اسلام اگر قابل ہدایت نہیں ہے سب کو جہنم واصل فرما، معبود محمد والے محمد کا واسطہ، اگرچہ ہم پرساداری کے لیے جمع ہوئے لیکن ساتھ ہی ساتھ سیرت حضرت سیدہ کے مختلف پہلوؤں پر بات بھی ہو رہی ہے، معبود اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے، اہل بیت اطہار کی زندگی سے جو عملی پہلو ہیں اپنی زندگیوں میں لانے کی، اپنے گھرانوں میں اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما، پالنے والے محمد والے محمد کا واسطہ، قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے گنہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما، شہزادی کونین کی قبر مطہر کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے، بقیہ کی قبروں کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے، دنیا میں عدل و انصاف کے بول بالے کے لیے، ظلم و ظالمین کے خاتمے کے لیے، انسانیت کو اپنی معراج پر پہنچانے کے لیے، دین کو بلندی کے آخری حد تک پہنچانے کے لیے، اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، بزرگ گرامی سے پہلے کہ مدمداری شروع ہو کچھ سورہ فاتحہ کی درخواست سے میں نام لے رہا ہوں، آپ ان مرحومین کے لیے ایک متأثر الحم اور تین متأثر اخلاصی تلاوت فرمائیے گا. مرحوم ڈاکٹر غلام حسین محمد رحمانی، مرحوم ولایت حسین ایویڈی، مرحوم جمعہ حاجی، مشتاق نور محمد، عبد الحسین، فدا حسین، قاسم علی بھاراپور والا، برکت علی فدا حسین، عاشق حسین، مرحوم محمد علی نائنی فیملی کے تمام مرحومین، مرحومہ سکینہ بانو، مرحومہ نور بانو، مرحوم سہیل رضا یوسف علی، مرحوم جمعہ ول محمد، مرحوم قاسم علی شریف، مرحوم شہید حمید بھوجانی، مرحوم دوست محمد بھوجانی، مرحومہ گلبانو واڈیا، مرحوم محمد رضا واڈیا، مرحوم وزیر علی اکبر علی نایانی، تمام مرحومین بالخصوص شہداء اسلام، مرحوم علماء کرام مراجعین اعظام جن پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، ان سب کو شامل کرتے ہوئے، اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، ایک مرتبہ سورہ الحمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ماتم حسين.